اور اٹھے پھر ذکر کر لو. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے نام کے اندر یہ خاصیت ہے کہ انسان کو نیند آ ہی جاتی ہے. بہت سے لوگ یہاں بھی بیٹھ کر کے جھوم رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بھی تکیہ لگا کر کے سو جائے. ہاں نہیں, ہمت کر کے بات کو غور سے سنیں. آنکھ بند ہونے لگے تو آنکھ کھول کر کے سنیں, ہمت کر کے سنیں. تو وہ کہ محمد نے ذکر کے بارے میں فرمایا, بیان کے بارے میں نہیں فرمایا. کہ اگر ذکر میں نیند آنے لگے تو فرمایا کہ ذکر کے درمیان نیند آ جائے تو تکیہ لگاؤ, سو جاؤ, جب نیند پوری ہو جائے اٹھ کر پھر ذکر کر لینا. اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ تم زبردستی جاگ کر کے ہمیں یاد کرتے رہو, گر رہے ہو, پڑھ رہے ہو, پھر بھی ذکر کر رہے ہو. نہیں نہیں, پہلے تم اپنا جسم کو آرام پہنچا دو, پھر اس کے بعد اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. پچھلے جمعے ذکر کے اوپر بات ہوئی تھی, ابھی مجھے اچانک وہ بات یاد آ گئی. تو عورتوں کا ذکر میں نے بتایا تھا کہ بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. تو معمولات یومیہ جو خانقاہ سے تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ ذکر موجود ہے, وہ ذکر اس کے اندر بھی موجود ہے. عورتوں اور مردوں کے ذکر کے اندر فرق ہے, کیونکہ مردوں کو اللہ تعالی نے قوت اور طاقت زیادہ دی ہے, اس لیے ان کا ذکر بھی زیادہ ہے. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے اجر دوسرے کاموں میں رکھا ہے, مطلب بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, شوہر کی خدمت کر رہی ہیں, گھر کا کام کاج کر رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ان کو اجر ملتا ہے. اگر ایک عورت ایک بچے کی پرورش کر رہے, حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اگر ایک میاں بیوی کیا ایک بچی پیدا ہوئی, تین بچیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے تین بچیوں کو پالا, پڑھایا, ان کی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی, تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی ہو تو کیا ہوگا, فرمایا ایک پر بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں. تو پہلی درسگاہ عورت کی ماں کی گود ہے, تو اگر ماں سکھا رہی ہے اس کو, دین سکھا رہی ہے, تو بھی اس کے اوپر اجر مل رہا ہے. اگر کھانا پکا رہی ہے اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے, گھر کی صفائی کر رہی ہے اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے, اگر جو ہے بچے کی خدمت کر رہی ہے اس پر بھی اجر مل رہا ہے, شوہر کی خدمت کر رہی ہے اس پر بھی اجر مل رہا ہے, اس کے لیے تو اجر ہی اجر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے, ضعیف پیدا کیا ہے, تو جو ضعیف ہوتا ہے اس کو انعام زیادہ دیا جاتا ہے. جو ضعیف ہوتا ہے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انعام زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے. اسی لیے اسلام کے اندر عورتوں کے لیے جو مردوں کا حصہ, دادا نے فرمایا کہ بھائی آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے, عورتوں اور مردوں میں مساوات ہونی چاہیے. فرمایا دیکھو میراث کا ایک مسئلہ ہے کہ بیٹے کے دو حصے ہیں, باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے دو حصے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہے. کس لیے؟ فرمایا کیونکہ بیٹی کے ذمے اپنے بچوں کا نام نفقہ نہیں ہے, لیکن بیٹے کے ذمے اپنی اولاد کا نام نفقہ بھی ہے. تو اللہ نے بیٹے کے لیے دو حصے رکھ دیے اور بیٹی کے لیے ایک حصہ رکھا, کیونکہ اس کا نام نفقہ اس کے شوہر کے ذمے ہے, اس کا نام نفقہ اس کے شوہر کے ذمے ہے. لیکن کیا ہے, آج کل مساوات کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ نہیں جناب مساوات ہونی چاہیے. مساوات اللہ تعالی نے جب نہیں رکھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی, تو ہم کون ہوتے ہیں رکھنے والے بھائی؟ آج اسی مساوات کے چکر کے اندر کیا ہے, گھروں کے گھر برباد ہو گئے. کہا ہمارا خاندان بھی تو اتنا بڑا ہے, ہمارا بھی تو اس طریقے سے, کیا ہوا گھر کے گھر برباد ہو گئے. تو مساوات دین کے اندر ہے, دین میں کوشش کرے, دنیا کے اندر کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر میں آگے بڑھ جاؤ. ارے صحابہ نے دین میں کوشش کی, صحابہ نے دین میں کوشش کی اور دین میں آگے نکلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے کہ دنیا کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں, تو دنیا کے اندر جتنا بھی آگے بڑھ جائے انسان کبھی پیٹ نہیں بھرتا, انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا. اور پھر دین کی برکت, دین کی برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے تو تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. جب صلح حدیبیہ کے لیے پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ, اور میں نے اور میرے صحابہ نے عمرہ ادا کیا, کچھ نے قصر کیا اور کچھ نے حلق کیا, یعنی کچھ نے بال چھوٹے کٹوائے اور کچھ نے بالکل صاف کرا لیے. اب علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان صبح فجر کے بعد صحابہ سے یہ خواب سنایا. اب جو مکہ سے صحابہ آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ, ان کا تو گھر وہیں تھا, آبا اور اجداد رشتہ دار سب کچھ وہیں تھے, صحابہ تو مچل پڑے کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا موقع مل رہا ہے اور اللہ کا گھر بھی وہی ہے. تیار ہو گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ, لیکن کفار مکہ نے کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کیا, آنے نہیں دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. تو صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پر, یعنی مسلمانوں نے صلح کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح فرمائی. تو جب کفار کو یہ اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو بعض نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے, اور بعض کفار نے یہ کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جا کر کے سننی چاہیے. یہ بات کیا کہتے ہیں؟ مسعود بن کوثری, یہ قریش مکہ کے بڑے سرداروں میں تھے اور بڑے تعلقات والا تھا, یہ اس نے کہا کہ میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے میں بات کرتا ہوں. آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بات کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف طواف کرنا ہے اور صرف کیا نام ہے عمرہ ادا کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے. تو اس نے کیا کہا, اسلام دیکھنے کے کیا چیز ہے, اس نے کہا کہ میں جو آپ کے ارد گرد لوگ دیکھ رہا ہوں یہ سب بے وفا دیکھ رہا ہوں, ان میں کوئی وفادار نہیں ہے, یہ سب ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے اور ایک دن آپ تنہا رہ جائیں گے. تو بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نہیں آتا تھا لیکن غصہ آ گیا. فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیں گے. فرمایا کہ مسعود بن کوثر جا کر کے لات کی شرمگاہ کو چاٹ, ہم اللہ کے نبی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں. تو یہ بات کر رہا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو اس زمانے کے اندر ایک یہ تھا, آج کے زمانے میں کہ کسی کی اگر منت کی جاتی ہے یا کسی بڑے سے بات کی جاتی ہے تو اس کی گاڑی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. یہ مسعود بن کوثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گاڑی کو ہاتھ لگاتا, ایک صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑے تھے, وہ تلوار سے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتے. ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا, تین دفعہ ہوا, اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ محمد کا صلی اللہ کافر تو تھا, اسلام تو لایا نہیں تھا, یہ شخص کون ہے؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام, کیونکہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو نے پہچانا نہیں اس کو؟ کہا نہیں. کہا تیرا بھانجا ہے, یہ تیرا بھانجا مغیرہ ابن شعبہ ہے. کہ جب مسعود بن کوثر واپس گیا کفار مکہ کے درمیان تو اس نے کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ, روم, نجاشی, یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا لیکن میں نے بخدا جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ان دینے والا اور محبت کرنے والا دیکھا ہے، ایسا محبت کرنے والا میں نے نہ روم میں دیکھا، نہ قیصر و کسریٰ کے اندر دیکھا، نہ نجاش کے بادشاہوں کے اندر دیکھا، جیسے وفادار صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں ایسے صحابہ میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ تو یہ تھے صحابہ، یہ تھے کہ معلوم ہے سنا چچا سامنے موجود ہے لیکن کیا حالت کفر میں ہے، اللہ کے نبی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ہٹا دیا، اور کس کے ذریعے؟ ہاتھ سے نہیں، تلوار سے، ہاتھ سے نہیں تلوار سے ہٹایا۔ تو دوستو یہ تھا جوانی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، جوانی تھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو دادا نے کہا کہ دیکھو اپنی جوانی کیا کرو، اللہ پر فدا کر دو، اور فرمایا کہ اگر جوانی گزر گئی بڑھاپا آ گیا، فرمایا جو عمر بھی ہے اللہ کے اوپر، جو جس انسان نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ فدا کر دیا، فرما اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایسا نور، ایسا سکینہ نازل فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کو یہ اپنی پچھلی زندگی کے اوپر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کیا، کاش کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں فدا کر دیتا، اللہ کے اوپر فدا کر دیتا، تو آج مجھے یہ دل نہ دیکھنے پڑتے۔ پھر وہ اپنی سابقہ زندگی پر افسوس کرتا ہے، اس کو کفے افسوس بنتا ہے کہ اللہ میں نے جو زندگی کے ایام ضائع کیے، کاش کہ میں نے ایام کو اللہ کے اوپر فدا کر دیتا۔ کیونکہ دنیا جو ہے دوستو یہ کیا ہے، بے وفا ہے، دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ کیا ہے اگر انسان کے گردے فیل ہو جائے کون ساتھ دیتا ہے؟ بولو بھائی، اب درد ہو رہا ہے، چلا رہا ہے، بیوی ساتھ ہے، ماں باپ ساتھ کھڑے ہیں، چلا رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تسلی دے سکتے ہیں، درد دور نہیں کر سکتے۔ لیکن دادا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اس درد کو ایک آن میں دور کر سکتی ہے، ایک آن میں دور کر سکتی ہے۔ فرمایا محبت کرنے والے تو موجود ہیں لیکن ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہمارے درد کو دور کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اتنے قادر مطلق ہے کہ اگر وہ درد دیتے ہیں تو درد ہٹانا بھی جانتے ہیں، درد دیتے ہیں تو درد ہٹانا بھی جانتے ہیں، درد دور کرنا بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اگر درد دیا ہے تو اس درد کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو درد موجود ہے، انسان انسان کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، بہت زیادہ اس کے لیے محنت کر لے گا، مشقت برداشت کر لے گا، دعا کر لے گا، اس سے زیادہ اور کیا کرے گا، کچھ کر سکتا ہے انسان؟ اپنے پاس ہی رکھ لیں، اس سے زیادہ کچھ کر لے گا بھائی؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس درد کو دیا، اب اس درد کے اوپر مرہم بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس درد کے اوپر مرہم بھی رکھتے ہیں کہ میرے تکلیف تو ہے لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہے، تکلیف تو ہے جیسے روح نکل رہی ہے، جب اللہ والوں کی روح نکلتی ہے تو دادا نے فرمایا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی نگاہ سے لے کر اللہ تعالیٰ جنت تک کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں, اس کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے, تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن احساس و تکلیف نہیں ہوتا, روح خود بخود نکل کر جنت کے اندر چلی جاتی ہے. اور فرمایا جب اہل جو فاسق اور فاجر انسان جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم تک کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں, پھر اس کو وہاں کی تکلیف اور وہاں کا عذاب نظر آتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ملائکہ کھینچتے روح پھر جسم میں جاتی ہے, پھر ملائکہ کھینچتے پھر روح جسم کے اندر جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ مبارک ہے وہ بندے جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا سارے راستے کھول دیتے ہیں اور وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان کی روح نکالی نہیں جاتی, نکل کر خود چلی جاتی ہے. روح نکلتی نکالی نہیں جاتی, جب دیکھا سامنے وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے, وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. بھائی دنیا کے اندر اگر انسان چلا جاتا ہے, مری چلا گیا, کشمیر چلا گیا, اب وہاں کے مناظر دیکھ کر انسان کیا کہتا ہے, یار اتنے خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے, تو یہ سوچو کہ جنت میں اللہ نے کیا بنایا ہوگا. آج دنیا کے مناظر دیکھ کر کے انسان کیا ہے, اس کی عقل دل رہ جاتی ہے کہ اللہ کیسی وادیاں آپ نے بنائی ہیں, کیسے چشمے کیسی نہریں آپ نے پیدا فرمائی ہیں, تو جنت کے اندر اللہ نے کیا پیدا فرمایا, کیا بنایا ہوگا. لیکن اس کو کیا کیا ہے, پردے کے اندر رکھا ہے, سامنے نہیں لائے. فرمایا کہ کچھ دن برداشت کر لو, کچھ دن گناہ سے بچنے کا غم برداشت کر لو, جب تم یہ غم اٹھاؤ گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا, اور جب دل ٹوٹ جائے گا تو جب بچہ رونے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو ٹافی دے دیتے ہیں, اس کو جو ہے ایک روپے کا نوٹ دے دیتے ہیں, تو کیا ہے بچہ خوش ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے جنت بنائی ہے, جب تمہارا دل ٹوٹے گا اور تم پھر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. یہ اصل چیز نہیں ہے, جنت تو ثانوی چیز ہے, اصل چیز تو ہمارا دیدار ہے, کہ جب ہمارا دیدار نصیب ہوگا تو تم جنت کو بھی بھول جاؤ گے. یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھٹپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عقیم اختر جب اہل جنت کو جنت کے اندر اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو اہل جنت جنت کو بھی بھول جائیں گے کہ جنت کیا چیز ہے, کیونکہ جنت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہے, اور خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے دادا نے کیا فرمایا, فرمایا وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں, وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں. فرمایا اگر دونوں جہانوں کے برابر مزہ ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اور دونوں جہان برابر ہے. نہیں نہیں, دونوں جہانوں سے بڑھ کر مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, کہ دونوں جہانوں سے بڑھ کر اس کو مزہ ملتا ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور جب دیدار الہی نصیب ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا انسان کا, دیکھتا ہی رہے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے عرض کیا کہ صحابہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنا دیدار کرائیں گے, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو بڑی بھیڑ ہوگی وہاں پر, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک دوسرے کو دھکم پیل, سب کچھ دھکم دھکا ہو رہی ہوگی, کون دیکھ سکے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مثال دی, فرمایا کہ اے صحابہ جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو کیا آپس میں دھکم پیل کرتے ہو, یا ہر شخص اپنی جگہ کھڑا ہوا چاند دیکھ رہا ہوتا ہے, ہاں خان صاحب اپنے سین میں لیٹ کر چاند دیکھتے ہیں نہیں, تو کیا ہے جیسے چاند دیکھ رہا ہے اس طریقے سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا اللہ پاک کا دیدار کر رہا ہوگا. اور دادا نے فرمایا اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے اندر جس نے اللہ کی راہ میں جتنا غم اٹھایا ہوگا, فرمایا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کے دیدار کے اندر مزہ آئے گا, کیونکہ جو جتنا غم اٹھا کر کے گیا ہے, جتنا غم اٹھایا ہے اس نے, اور جتنی اس سے شکست آرزو کی ہے, جب اس کی نظر اللہ کے اوپر پڑے گی تو اس کے مزہ اور اس کی لذت کچھ اور ہوگی, اور ایک عام مسلمان کا مزہ اور ایک عام مسلمان کی لذت کچھ اور ہوگی. کسی وہ خون ارما کا دریا پار کر کے آیا ہے, اس نے اپنے خون کا دریا پار کیا ہے تب وہ پہنچا ہے. دادا فرماتے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, تین شخص آپ کے پاس حیدرآباد سے آتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, ایک شخص ہے جو ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر کے آتا ہے, آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں, ایک شخص ہے جو بس کے اندر بیٹھ کر کے آتا ہے, آپ اس کا بھی احترام کرتے ہیں, ایک شخص ہے پیدل چل کر کے حیدرآباد سے آ رہا ہے, جب آپ کے پاس آیا اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بدن میلا کچیلا ہے, چہرہ جو ہے مٹی اور دھول سے ہٹا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, تو فرمایا بتاؤ آپ پہلے کس کو گلے لگاؤ گے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ والے وہ اپنے حرام آرزوؤں کا خون کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے, وہ اللہ کے حکم کو احکامات کو مان کر کے چلتے ہیں, گرچہ ان کا دل ٹوٹ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہمارے لیے مقدم ہے, ہم اپنے دل کو توڑ دیں گے لیکن تیرے قانون الہی کو نہیں توڑیں گے. اللہ کے قانون کا سب کی پاسداری کرتے ہوئے فرمایا جب وہ جنت میں پہنچتے ہیں تو فرمایا پھر ان کو جو پیار نصیب ہوتا ہے, فرمایا عام انسان کو اور عام مسلمان کو وہ پیار نہیں ملتا, کسی نے دل توڑ کر کے آیا ہے. ہم جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا دوست آئے اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبا ہو, اس کے تکلیف پہنچی ہو, تو ہم کیا ہے دوسروں کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کے اندر اس نے اتنے غم اٹھائے, تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, کیا ان کی محبت کو جوش لائے گا؟ کہ جب سارا زمانہ ڈش اور ٹی وی اور کیبل کے پیچھے لگا ہوا تھا, اس وقت یہ میرا بندہ نظر بچاتا تھا, اس وقت یہ میرے خوف سے اپنی نظر نیچے کر لیتا تھا کہ میرا رب کا حکم ہے یغض من ابصارہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کرے, یہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا تھا. جس وقت لوگ جھوٹ بولنا فخر محسوس کرتے تھے, یہ اس وقت سچ بولا کرتا تھا, سچ پر اس کو تانے دیے جاتے تھے. جس وقت لوگ مکر سے اور مکر و فریب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, یہ اس میں مکر و فریب سے باز آتا تھا, لیکن یہ پھر جب اس کا ٹوٹا ہوا دل اور وہ اپنا شکستہ دل لے کر کے جائے گا اللہ کے پاس, تو اللہ تعالیٰ کتنا پیار فرمائیں گے. تو دادا نے فرمایا دوستو چند دن کی زندگی ہے, یہ چند دن کا معاملہ ہے, زیادہ لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے. 60 سال اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال, بہت زیادہ 80 سال, 90 سال, 100 سال جی لے گا؟ ہاں بھائی, اس سے زیادہ جیے گا؟ ارے خان صاحب جواب سے نہیں سنے دے رہا, 100 سال جیے گا, 120 سال, 110 سال, اور کتنا جیے گا؟ اس کے بعد کیا کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا؟ پھر اس کے بعد اگر اس نے اپنے دل کو توڑا, اپنی نظر کی حفاظت کی, جھوٹ سے بچا, غیبت سے بچا, حسد سے بچا, کینے سے بچا, فریب دینے سے بچا, اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے سے بچا, ان تمام چیزوں سے بچ کر کے پھر اس کے بعد جب اللہ تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار عطا فرماتے ہیں, اور پھر پیار بھی کیسا ہوگا, اللہ اکبر, کہ جو جنت کی نعمتیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی کان نے ان نعمتوں کو کبھی سنا نہیں اور کسی ذہن دماغ پر ان نعمتوں کا گمان بھی نہیں گزرا اور کسی قلب کے اندر ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں آیا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی. اس زمانے میں عام آتا ہے انور ڈٹول, گرمی کا موسم آ رہا ہے, ہاں بھائی آموں کے شیدائی کہتے ہیں آم بادشاہوں کا پھلوں کا بادشاہ ہے, تو کیا کہتے ہیں, ارے بھائی کیا مزیدار آم ہے, ہاں آم کھا کر کہتے ہیں کیا مزیدار ہے. ہاں خان صاحب آپ کیا کون سا پھل ہے؟ خٹکئی, ہاں خٹکئی کھا کے خوش ہوتے ہیں, تو کیا ہے سردا جو ہے سردے کو پشتوں میں خٹکئی کہتے ہیں, وہ لوگ سردا کھا کر خوش ہوتے ہیں, تو کیا ہے کہتے ہیں کتنا میٹھا ہے, اللہ نے کتنا میٹھا ہے, چینی کی طرح میٹھا ہے, تو یہ سوچو دنیا میں جب یہ بنایا ہے تو جنت کے اندر کیا ہوگا, دنیا میں یہ بنایا ہے تو جنت میں کیا ہوگا, اور پھر کیا کیا نعمتیں بنائی اللہ نے انسان کے, کس کس چیز کو بیان کریں. اور پھر فرمایا سب سے بڑی چیز کیا ہے, فرمایا کہ جنت کو بھی چھوڑ دے, اللہ کی عبادت یہ کرے. کہ نظرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اللہم انی اسلک رضاک والجنہ, یا اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں, جنت تو آپ مجھے عطا فرمائی دیں گے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور جہنم کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا, یا اللہ اس خوف سے چھوڑتا ہوں کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دادا نے فرمایا یہ ہے ایمان نبوت, یہ ہے نبوت کا ایمان, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ آپ آگ میں ڈال دیں گے, بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, اور جس سے آپ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اس کا. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے جنت کے اندر بھیجے تو بعض اولیاء اللہ ایسا ہے, ایسے ہیں کہ جو گزرے ہیں کہ جو اس وقت بھی جنت کے اندر جانا قبول نہیں کریں گے کہ اللہ آپ ناراض ہیں, لیکن آپ کی ناراضگی کے ساتھ میں جنت کے اندر جانا بھی قبول نہیں کرتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت عطا فرمائی ہے کہ ان کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہے, مخلوق کے اوپر نہیں ہے. ارے بھائی خالق کا آ گیا تو مخلوق تو خود بخود آ جائے گی. جب آپ کسی کو گھر میں مہمان بناتے ہیں تو پھر کیا ہے, کھانا لا کر سامنے رکھتے ہیں تو کیا مقید کرتے ہیں کہ آپ نے روٹی نہیں کھانی, خالی دال کھانی ہے؟ کہتے ہیں یہ دسترخوان ہے, اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں اس میں سے جو چیز آپ چاہے کھا لیں. جب میں آپ کا ہوں تو سب کچھ آپ کا ہے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر فساق اور فجار سے محبت کرتا ہے, فاسقوں اور فاجروں سے محبت کرتا ہے تو کیا ہے, ان کے درمیان اٹھایا جائے گا. اور اگر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, دینداروں سے محبت کرتا ہے, علماء سے محبت کرتا ہے تو کیا ہے, قیامت کے دن اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہے کہ المرء مع من احب, کہ ہر شخص قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہے. اب ہم آج سوچ لیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں, کیا ہم کسی فاسق و فاجر سے تو نہیں کرتے, اس سے مرعوب تو نہیں ہے, ورنہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج کل کیا ہے نوجوانوں کے اندر, ارے فلانی فلم دیکھ لو, فلانا گانا سن لو, فلانا گانے والا, فلان مغنیہ, فلانی گانے والی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب گانے والیاں ذلیل ترین عورتیں, ان کو باعزت بنا دیا جائے گا اور باعزت کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ باعزت ہوں گی. اور قوم کے رذیل ترین لوگ, جو قوم کے ذلیل ترین لوگ ہوں گے وہ تمہارے کیا ہوں گے, حکمران ہوں گے, وہ تمہارے حکمران ہوں گے. اور علم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لے گا, قرب قیامت میں علم کو اٹھا لے گا. کیا مطلب, کیا قرآن مجید مساجد میں سے راتوں رات غائب نہیں ہو جائیں گے, مدارس سے کتابیں غائب نہیں ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا, علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا. جب علماء اٹھ گئے تو علم اٹھ گیا, خالی کتابوں سے علم نہیں رہتا. معلوم ہوا کہ علماء کا ہونا ضروری ہے, جو علم کتابیں پڑھ کر کے اس علم کو سکھانے والے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر میں علم کو اٹھا لوں گا. اس کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. تو دوستو ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں, ہماری مائیں بہنیں دیکھیں, ہمارے گھر کی خواتین دیکھیں کہ ہم ہمارے دل کے اندر کس کی محبت ہے, ہم اپنی اولاد کو کون سا لباس پہنا رہے ہیں. کہتے ہیں ارے بچہ ہی تو ہے, کیا ہوا اگر چڈی پہن لی تو کیا ہوا. نہیں, یہی وقت ہے اس بچے کو بنانے کا, یہی زمانہ ہے. وہ بچہ کیا ہے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے خالی سلیٹ کی طرح ہے. سلیٹ سمجھتے ہیں؟ خالی سلیٹ کی طرح ہے. فرمایا جو آج لکھو گے وہی اس کے اوپر اور مضبوط ہوتا جائے گا. کہتے ہیں ارے ابھی چھوٹا ہی تو ہے, کیا ہوا اگر پینٹ شرٹ پہنا دی تو کیا ہوا. مارا جب بڑا ہوگا تو خود بخود کرتا شلوار پہننے لگے گا. نہیں, اس کو ابھی سے کرتا شلوار پہناؤ. اس کو ابھی سے کیا ہے, اللہ والوں کے پاس لے جاؤ, علماء کے پاس لے جاؤ, تاکہ وہ صورت دیکھتا رہے. جس صورت کو دیکھ دیکھ کر انسان عادی ہو جاتا ہے. دبئی کے اندر میں جانا ہوا تھا, پہلے بھی شاید میں نے سنایا کہ ایک بچے نے, اس کا امتحان تھا, صبح اس کا باپ اس کو لے کر کے جا رہا تھا, کہا اس کے اسکول میں کہ آج میرے بچے کا امتحان ہے. تو بچے نے اچانک چلتے چلتے گاڑی رکوائی اور ایک مندر تھا وہ اندر گیا, وہاں آ گیا. تو باپ نے پوچھا بیٹا تو اندر کیا کرنے گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں جو بت تھا اس کو ماتھا ٹیکنے گیا تھا. جو بت ہے اندر, جو ہندوؤں کا بت تھا اس کو ماتھا ٹیکنے گیا تھا. اس نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں. اس نے کہا بابا کیا آپ نے آپ ٹی وی نہیں دیکھتے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو بت کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے. اب اس بچے نے دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ میں یہاں تک بیٹھ گیا کہ وہ مسلمان کا بچہ ہوتے ہوئے ہندوؤں کے بت کو جو ہے ماتھا ٹیک کر کے جا رہا ہے امتحان دینے کے لیے. اگر اس کو شروع سے ہی ابتدا سے کیا سکھایا جاتا, بیٹا جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے بچے کو کیا سکھلایا, فرمایا بیٹا یہ الماری رکھی ہے, جب تجھے کھانا چاہیے, کھانا بھوک لگے کھانا چاہیے تو کیا کرنا, دو رکعت پڑھنا, اللہ سے دعا کرنا اور اس کو کھولنا اور جو کچھ تجھے ملے وہ کھا لینا. آج گرمی زیادہ ہے بھائی, ہاں گرمی زیادہ یا مجھے لگ رہی ہے؟ اور بیوی سے کیا کہا کہ اس کے اندر روزانہ اس کی نماز سے پہلے کھانا رکھ دیا کرو. وہ رکھ دیتی تھی, بچہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما دیجئے. اس آدھ وہ جا کر الماری کھولتا اور کھول کر کے کھانا نکال کر کھا لیتا. ایک دن ماں رکھنا بھول گئی, بچے نے پھر بھی کھا لیا. اس نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ اس نے کہا ہاں. کہا کہاں سے؟ کہا جہاں سے روز کھاتا ہوں. جب شوہر آیا تو بھی حیران, اس نے شوہر کو بتایا. اس نے کہا کہ آج میں کھانا رکھنا بھول گئی لیکن بچے نے کھانا کھا لیا وہاں سے. کہا دیکھ بس آج تک کے لیے تھا یہ, آج کے بعد کھانا نہیں رکھنا, کیونکہ اس کا اب اس بات پر یقین کامل ہو چکا ہے کہ میں جو اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے. آج کے بعد کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آج کے بعد اس کا خیال خود اللہ رکھے گا. یہ ہے تربیت. جب بچپن سے یہ تربیت دی جائے گی کہ اللہ کے اوپر یقین. حضرت شیخ العدیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آبیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ کے والد ہیں مہمان آ گئے کچھ حضرت کے پاس, تو فرمایا کہ جاؤ گھر سے تکیہ لے آؤ. تو حضرت شیخ کے منہ سے نکلا کیا اپنا تکیہ لے آؤ؟ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے اسی وقت ایک تھپڑ مارا, فرمایا ابھی اتنا سا ہے اور ابھی سے اپنا کیا اپنا تکیہ لے آؤ؟ تیری کیا چیز ہے؟ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے, یہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ تو یہ بزرگان دین تھے, انہوں نے اس طرح تربیت کی تھی. ہاں بھائی ایک بات پچھلے گزشتہ جمعے بھی رہ گئی تھی کہ بعض لوگ بعض کام میں لگ جاتے ہیں، مثلا خانقاہ میں لگ گئے، اب چاہے تبلیغ، مدرسہ، جہاد، ان سب کو کیا سمجھتے ہیں، ارے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے سب کام، یا جہاد میں لگ گئے تو سوچا خانقاہ کوئی چیز نہیں ہے، تبلیغ کیا چیز ہے، مدرسہ کیا چیز ہے، اصلاح نفس کیا چیز ہے، نہیں، یہ تمام دین کے شعبے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک گھر بنانا ہے، ایک گھر تعمیر کرنا ہے، فرمایا اب اس گھر کے لیے کیا ہے، مزدور بھی چاہیے، ہاں مزدور بھی چاہیے، کارپینٹر بھی چاہیے، رنگ کرنے والا بھی چاہیے، الیکٹریشین بھی چاہیے، پائپنگ جو کرے وہ بھی چاہیے، بھرائی جو کرے وہ بھی چاہیے، تو فرمایا ہر ایک چاہیے۔ کوئی اگر یہ سوچے، پلمبر اگر، کارپینٹر یہ سوچے کہ سارا گھر اکیلا میں خود ہی بنا لوں گا، بنا لے گا؟ نہیں بنائے گا۔ تو دوستو اسی طریقے سے کسی کی تصحیق نہ کرے، ہاں خود کا دل جس طرف مائل ہو اس طرف لگ جائے، اس دین کے کام کے اندر لگ جائے، لیکن کبھی کسی دوسرے کی تصدیق نہ کرے، مذاق نہ ہو رہا ہے کہہ رہے ان کا کام کیا ہے، اور یہ زیادہ تر ان کے اندر ہوتا ہے جن جو جاہل ہوتے ہیں، یہ جاہلیت کی علامت ہے کہ اس کے اندر جہل مرکب پایا جاتا ہے، ایک جہل ہے اور ایک جہل مرکب ہے، یعنی میرا جاہل ہے بالکل، کہ نہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام بالکل برحق ہے، باقی سارے کام کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، جتنے کام صرف مکمل ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت کے اندر جہاد بھی کیا، سبق بھی پڑھایا، تبلیغ بھی کی، اللہ کے راستے میں بھی نکلے، تمام مکمل ذات صرف اللہ کے نبی کی تھی، اس کے بعد نہ کوئی ذات آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ لہذا دین کے جس شعبے میں لگ جاؤ تو دوسرے شعبے کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی برکت عطا فرمائے، اس شعبے میں بھی برکت عطا فرمائے، دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں برکت عطا فرمائے، لیکن نفرت کرنا یہ اس کے اپنی کم علمی کی دلیل ہے، یہ اس کی کم علمی کی دلیل ہے، علم نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنانے کے حامی تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دونوں خطوں کو ایک رہنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی اکثریت ہو، حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ نہیں ایک خطہ ایسا ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اسلامی نظام رائج ہو، گونا ہو سکا۔ لیکن انہوں نے ایک خواب دیکھا، ہندوستان میں مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ پاکستان تو مل گیا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے اس کا کیا اثر کیا؟ میں نے کہا دیکھیں جن بنانے والوں نے، میں نے کہا ان کو وشال دی، وہ ضعیف آدمی تھے بےچارے، میں نے کہا آپ ایک گھر بنائیں، گھر بنا کر اپنی اولاد کے حوالے کرتے ہیں، گھر بنا کر اپنی اولاد کے حوالے کرتے ہیں، اب آپ کی اولاد کی مرضی ہے کہ اس گھر کو گھر کے اندر نیک لوگوں کو لے کر کے آئے یا بازار سے زانی عورتوں کو لا کر کے زنا کرے، کس کے اوپر ہے؟ اولاد کے اوپر ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ ملک بنا کر کے دیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام رائے گے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کو برباد کر دیا، تو قصور ان کا ہوا، قصور ان کا نہیں ہوا، لیکن محبت کتنی تھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، کہہ رہے مولا قاسم صاحب رانوتی رحمت اللہ علیہ گئے بیعت ہونے کے لیے، نہیں ایک اور عالم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، مولا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے گئے، فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، فرمایا دیکھو بھائی میں تو ہوں مجذوب آدمی، مجھ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، ایک جگہ تمہیں لے چلتا ہوں وہاں بیعت کرا دیتا ہوں۔ کہا حضرت بیعت ہوں گے تو آپ ہی سے؟ کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھ سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ کہا اچھا چلیے، لے گئے خانقاہ تھانہ بھون اور حضرت حکیم الامت کے ہاتھ پر بیعت کرایا۔ اختلاف اتنا بڑا لیکن محبت کیسی؟ ایسی محبت، الحب للہ والبغض للہ, محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے. آج چاہے بغض اپنے لیے, ارے اس نے میرے کام کی تعریف نہیں کی, میں جس کام میں لگا اس نے اس کی تعریف کیوں نہیں کی, اس نے یہ کیوں نہیں کیا. ارے بھائی تجھے کیا ہے, دین کا شعبہ ہے, جس شعبے میں اللہ تعالیٰ چاہے دین کا کام لے لے. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا ایک دفعہ, وہ ایک مدرسے سے آیا تھا, میں نے کہا بیٹا فارغ ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے استادوں نے یہ سکھایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نورانی قاعدہ پڑھانے کی خدمت بھی لے لے تو سمجھ لو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. ضروری نہیں ہے کہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے, اگر نورانی قاعدے کی خدمت بھی لے لے تو یہ سمجھ لو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. کہ دین کا جو شعبہ ہے اللہ نے جو کام لے لیا, جو پودا لگ گیا دین کا, اب اس پودے کو پانی ڈالا آگے بڑھ جاؤ, دوسرے کو موقع دے دو پانی ڈالنے کا, دوسرا لگایا وہاں لگایا جڑ پکڑ لی آگے بڑھ جاؤ, تیسرا پکڑ لو تیسرا اگا لو. لیکن کیا ہے, اختلاف نہیں. آج کیا ہے, کفر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امت کے اندر اختلاف پیدا ہو, کسی طرح امت کے اندر اختلاف پیدا ہو. تم ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہو, تم ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہو؟ بھائی پڑھتے تو سب سورہ فاتحہ ہی ہے نا, ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے, دونوں احادیث موجود ہیں حدیث کے اندر, دونوں طریقے کی احادیث موجود ہیں. لیکن اب کیا ہے, اس کو شوشہ بنا لیا, اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں یہی حق ہے بس, اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے. نہیں, حق سب ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہا ہے, جو ائمہ اربعہ کی تقلید کر رہا ہے, یہ حق کے اوپر ہے, اس کو جو ہے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کفر یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح لڑائی ہو مسلمانوں کے اندر, اختلافات پیدا ہو, کہہ رہے ہم نے جو کام لیا ہے یہ کام تو بالکل اعلیٰ اور عرفا ترین کام ہے. ارے آپ کو, ہمیں اللہ نے اگر کسی کو ہمت دی وہ اعلیٰ اور عرفا کام کی طرف چلا گیا, تو جو بیچارہ کم, جس کو کم ہمت ہے وہ کم ہمت والے کام میں جڑ گیا. جو ایک بھائی باپ وزن اتنا ہی ڈالتا ہے اولاد کے اوپر جتنا اولاد اٹھا سکے, ہاں ایک اولاد 20 کلو وزن اٹھا سکتی ہے تو باپ اس کے سر پر کیا ہے 20 کلو کا وزن رکھتا ہے, اور ایک اولاد 10 کلو اٹھا سکتی ہے تو باپ اس کے سر پر 10 کلو کا وزن رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے تبلیغ یہ بھی ہمارا کام ہے, مدارس یہ بھی ہمارا کام ہے, خانقاہ اور تزکیہ یہ بھی ہمارا کام ہے, مدارس یہ بھی ہمارا کام ہے, تبلیغ اور یہ جہاد یہ بھی ہمارا کام ہے. یہ جتنے شعبے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے ان تمام شعبوں کے اندر کام لیا ہے, ان تمام شعبوں کو زندہ کرنے والے اور ان تمام شعبوں کو لے کر کے چلنے والے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں سن 1857 سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند, جب سے دیوبند کی بنیاد پڑی, بلکہ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے سے, جب انگریز نے یلغار کی مسلمانوں پر, اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ علماء دیوبند نے ہر شعبے کو زندہ رکھا ہے, ہر شعبے کو زندہ رکھا ہے. خانقاہ کا شعبہ ہے الحمدللہ علماء دیوبند کے پاس ہے, علماء کے پاس ہے, تزکیہ کا ہے, تبلیغ کا ہے, جہاد کا ہے, جتنے بھی شعبے ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء سے کام لیا اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ ہمارے اکابرین کی اخلاص نیت ہے اور ان کی للہیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر کے اللہ کے سامنے ایسی دعا مانگی کہ آج تک اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں, اس سلسلے سے کام لے رہے ہیں, اور اس سے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. جیسے اکابرین اللہ تعالیٰ نے اور جیسا علم اور جو نور نبوت اور جو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ان علماء دیوبند سے لیا, ایسا اللہ تعالیٰ نے کام خال خال کسی سے لیا ہے, خال خال کسی سے لیا ہے. تو یہ وما توفیقی الا باللہ, یہ توفیق کیا ہے, صرف اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اس کو باعث نزاع نہ بنائے, یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں, یہ میں یہ بکری کا کام ہے, انسان کا کام میں کرنا نہیں ہے, انسان کا کام میں کرنا نہیں ہے. جو دین کے کام میں لگا ہے اس کو اس کی ہمت بڑھاؤ, اس کا حوصلہ بڑھاؤ, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے, اور اس کو کہو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے, آپ کا کام اور آگے بڑھے. کیا ہے اس سے, ارے دعا دو گے کچھ نہ کچھ تو اجر ملے گا. اگر اس میں شریک نہ ہو سکے خالی دعا دے دی تو بھی اس کے اندر شامل ہو گئے, کوئی عمل کر کے شامل ہو رہا ہے, کوئی دعا کر کے شامل ہو رہا ہے, آپ دعا کر کے شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق سے اور محبت کے ساتھ رہنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف یہ نہیں ہے, اختلاف العلماء رحمت, اختلاف تو علماء کی بھی رحمت ہے. اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرمایا, اختلاف العلماء رحمت, علماء کے اختلاف ہی رحمت ہے. اب کیسے رحمت ہو یہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ, کیونکہ اب وقت پورا ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کافی عرصے سے اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے, سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری ساس بہت بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسان کر دے, گھر میں سب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت یابی عطا فرمائے, کچھ صدقہ ادا کر دے انشاءاللہ سب کو صحت ہو جائے گی. ایک صاحب نے لکھا عمیر بہت بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. عرض خدمت یہ کہ خطبہ سننے کا آداب سمجھا دیں اور سجدہ سہو کا سنت طریقہ سمجھا دیں. خطبے کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی سے خطبہ سنیں, کسی کام میں مشغول نہ ہو, اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو حدیث میں یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو منع کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ آداب خطبہ میں سے کہ اس کو روکنا بھی جائز نہیں ہے. اور سجدہ سہو کا آداب کیا ہے, اگر غلطی ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو التحیات پڑھنے کے بعد دو سجدے کر لے اور اس کے بعد دوبارہ التحیات پوری پڑھے اور پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے. ایک صاحب نے لکھا ہے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے آل اولاد اور پیرانی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے, میری اہلیہ اور نواسے کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالیٰ اس کی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے بھائی بہت سخت بیمار ہے, اسپتال میں داخل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بون میرو کی بیماری, عجیب بیماری, اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان اختلافات کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے, عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہماری جسمانی اور روحانی یا اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی, یا اللہ میرے والد صاحب کو, میری والدہ کو, حضرت میر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ سن بروز میں جو مسجد کی توسیع ہو رہی ہے, یا اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے. یا اللہ غیب سے انتظام فرما دیجئے. یا اللہ غیب کے دروازے کھول دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے, عالم اسلام کی مدد فرمائیے. یا اللہ یہاں مجمع میں جس مسلمان مرد و عورت کی جن میں بھی جائز حاجت ہو, یا اللہ سب کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.